بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة قاف مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور پیچھے درس ہم پہنچے تھے آیت نمبر 36 پر، وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وکم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد هل من محیص ان فی ذلك لذکر لمن كان له قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور ہم نے ان یعنی اہل مکہ سے قبل کتنی ہی امتیں ہلاک کی. ہم اشد منہم بطشن، وہ طاقت میں ان سے زیادہ سخت تھی، پکڑ میں قوت اور طاقت میں ان سے زیادہ سخت تھی. فنقبوا فی البلاد، بس وہ شہروں میں گشت کرنے لگے، تنقیب کرنے لگے. کیوں؟ هل من محیص، کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ سوال ہے. مشرکین مکہ، کیونکہ انہوں نے جیسے کہ سورت کی ابتدا میں ذکر ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، اور انکار کر دیا، اور مختلف طریقوں سے انکار کیا، مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے انکار کیا. تو ان تمام دلائل کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم صورت میں بیان کی ہیں، اور دیگر صورتوں میں بھی، مشرکین مکہ اپنے موقف پر قائم رہے اور انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ تم سے پہلے کچھ اور لوگ بھی تھے، جن کا ذکر چند آیتیں جو پہلے گزر چکی ان میں بھی ہے. یہ قومیں گزر چکی تھی، اور ان قوموں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، انکار کرنے والا جو تم لوگ کر رہے ہو. ان کا انجام کیا ہوا کسی سے مخفی نہیں، سب جانتے ہیں. تمہارا انجام کیا ہوگا یقینا تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون بدلتا نہیں ہے. سزا وہی ہوگی، انجام وہی ہوگا جو ان قوموں کا تھا. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے. مزید چھوٹی سی تفصیل میں ایک اور جملہ ساتھ بیان کر دیا: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے ہم نے کتنی امتیں ہلاک کی ہیں. امتیں ہلاک ہوئی ہیں، مشرکین عرب بھی جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد میں، آج ہم بھی قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ کئی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، کئی قومیں تباہ ہوئی ہیں. یعنی بہت ساری امتیں تم لوگوں سے پہلے، اے مشرکین مکہ، ہلاک ہو چکی ہیں. اچھا، خصوصیت ان کی، ہم اشد منہم بطشن، جو ان لوگوں سے یعنی مشرکین مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. قوم عاد، قوم ثمود، بڑے نام ہے، وہ بھی جانتے اچھی طریقے سے. پہاڑوں کو جا کے تراشا ہے قوم ثمود نے. دیکھیں، ابھی آج تک بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہاڑوں میں محل بنے ہوئے ہیں. اتنی طاقت تھی، جسمانی طاقت. غور کریں، ہم اشد منہم بطشن فنقبوا فی البلاد، شہروں میں انہوں نے بسیرا کیا، ایک معنی یہ ہے، دوسرا راستے تلاش کیے. تنقیب عام طور پہ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہیلے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں تنقیب النفط، نفط کسی کے پیٹرول، اس کی ترغیب، اس کو جو نکالنے کے لیے جو خاص طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہاں پہ سروے ہوتی ہے، پھر ریسرچ ہوتی ہے، پھر دیکھتے ہیں پورا، پھر اکوپمنٹ لے کے آتے ہیں، پھر بورنگ کرتے ہیں، یہ سب ترغیب میں آتا ہے. فنقبو کے دو معنی مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا، طرح طرح کی ٹیکنالوجی سے جو اس وقت میسر تھی سب استعمال کیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ نے ان کو طاقت دی، جو یقیناً آپ لوگوں سے، مشکلیں عرب سے زیادہ طاقت تھی. شہر تعمیر ہوئے، آباد ہوئے، بڑھتے گئے، لیکن دنیا سے خالی ہاتھ گئے. اپنے رسول کی نافرمانی کر کے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے. فنقبوا فی البلاد هل من محیص، کوئی بچنے کا ذریعہ کوئی ہے، کوئی راستہ ہے؟ بچنے کا راستہ کیسے؟ پہلی بات، جنہوں نے شہر کو تعمیر کر دیا، چھوڑ کے جانا ہے دل نہیں کرتا، رب کو تو ماننا نہیں ہے، رسول کی دعوت کا انکار کر دیا ہے، کوئی راستہ کوئی ذریعہ جو ہمیشہ رہنے کا ہو نہیں ہے کوئی بھی ہے. اور دوسرا معنی، جو نافرمان ہے، جب اللہ کا عذاب یقینی ہو گیا تو بچنے کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ ہے نہیں ہے، نہ موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ کوئی راستہ ہے، تو تمہارا کیا انجام ہوگا اے مشرکین قریش؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تو مول لی ہے تم لوگوں نے، انکار بھی کر دیا ہے، تکلیفیں بھی بہت ساری پہنچائی ہیں، لیکن یقیناً تو نقصان اپنا نقصان کر رہے ہو. میرے پیارے نبی اور صحابہ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، یقیناً کامیاب ہوں گے، اور تم لوگوں نے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا، جیسا کہ پچھلی امتوں نے، قوموں نے راستہ اختیار کیا ہے، اور تم بھی ہلاک ہونے والے ہو، تو سنبھل جاؤ. ابھی ان قوموں کے سامنے تمہاری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان قوموں کی طاقت ان کے کام نہ آئی تو تمہارے کیا کام آئے گی جو بھی تمہارے پاس ہے؟ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر حساب ہونا ہے. پھر مزید سمجھانے کے لیے خوبصورت جملہ، ان فی ذلک لذکرہ، بے شک اس میں نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. کس کے لیے نصیحت ہے؟ بڑی عبرت ہے. لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کا دل زندہ ہے اور بیدار ہے، جس کا دل ہے. اگر بغیر دل کے تو انسان مردہ ہوتا ہے نا، مر جاتا ہے نا، تو دل سے مراد صرف دل کا ہونا نہیں، دل سے مراد زندہ دل، بیدار دل، جو سمجھنے والا ہو. دل کا کام سمجھنا ہے. او القى السمع وهو شهید، یا کان لگائے اور وہ متوجہ ہو، حاضر ہو کے. شہید، گواہی انسان آنکھوں سے دیتا ہے، یہ اس طریقے سے کان استعمال کرتے گوئے کپڑے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. القى السمع وهو شهید، یعنی بات کو سننے کا حق ادا کرنے والا ہے، سنتا ہے سمجھنے کے لیے اور دل سے سمجھتا بھی ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ نصیحت قبول کرتے ہیں. قوموں کی ہلاکت، طاقتور قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہو رہا ہے، اور تم پھر بھی ہٹ دھرم ہو، نہیں ماننا چاہتے ہو. تم نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں، ماننے والے آئیں گے جو مانیں گے، سمجھنے والے آئیں گے جو سمجھیں گے، سننے والے آئیں گے جو سنیں گے. اس لیے ذریعے بھی بتا دیا ہے، اگر تم بھی سمجھنا چاہتے ہو تو دل کو پاک اور صاف کر دو. دل کا جو کام ہے سمجھنا، اس میں سے پردے اتار دو جہالت کے اور ہٹ درمی کے، کانوں سے پردے اٹھا دو ہٹ درمی کے، پھر جا کے تمہارے کانوں میں بھی سدھار آئے گا، تمہارے دل میں بھی سدھار آئے گا، تمہارے اندر بھی سدھار آئے گا، اور تم اللہ کے عذاب پکڑ سے بچ سکتے ہو. قلب اور سمع کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، دو بڑی عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دی ہیں. قلب کا کام سمجھنا ہے اور کان کا کام سننا ہے، اور سننے کے دو معنی ہیں، ایک صرف سننا ہے جو فنکشن ہے کام کا، کان کا فنکشن کیا ہے؟ سننا ہے، اور دوسرا ہے سننا ہے یعنی قبول کرنا ہے. میں نے بات سنی یعنی قبول کیا. پھر بچے سے کہتے ہو سنو یہ کام کر دو، بیٹھا ہے پانی لے کے دو، بیٹھا ہے بیٹا پانی لے کے دو، کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر بیٹھا ہے. اس نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا بھی ہے نہیں بھی سنا ہے، دونوں ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ اس نے سنا تو ہے جو میں نے کہا ہے، لیکن اس نے قبول نہیں کیا ہے، اس لیے مجھے پانی نہیں دیا مجھے. تو سننے کی دو معنی ہوتے ہیں، پہلا معنی سب کے لیے ہے، دوسرا معنی خاص لوگوں کے لیے ہے. اور یہاں پر یہ خاص معنی مقصود ہے، اس لیے فرمایا او القى السمع وهو شهید. صرف سننا مطلب قبول نہیں، بلکہ ایسے قبول کرنا ہے جیسے کہ خود اپنے آنکھوں سے گواہی دے کر قبول کرنا ہے، حاضر، کان کو حاضر لگا کے. اور کان کا دل سے ایک عجیب سا تعلق ہے، ایسا ہے نا، آپ کان سے سنتے ہیں، قبول کرتے، بات تو درست ہے، دل میں آپ اسے سمجھتے ہیں، اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے جسم پہ؟ پورے جسم پہ اثر ہو جاتا ہے. اب یہ انسان فرما بردار بن جاتا ہے اپنے رب کا، جو بھی خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، جو بھی حکم آتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے، اور جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس سے فوراً رک جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے، میں نے اس انسان کو پیدا کیا، یہ بہترین میری مخلوق ہے، اسے میں نے افضلیت دی ہے، آدم کی اولاد ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اس نے زمین پر خلافت کرنی ہے، زمین اس کے لیے میں نے ہموار کر دی ہے، اس کے لیے تمام آسائشیں کر دی ہے، اس نے زمین پر حکومت کرنی ہے، زمین پر اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے، اس نے بھلائی خیر کس دنیا میں لے کے آنا ہے، ترقی بھی کرنی ہے تو شریعت کی حد میں کرنی ہے، رب کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ اس انسان کا کام ہے، اور یہ تب ہوگا جب یہ انسان انسانیت کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہوگا، ورنہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. تو یہ سمجھنے والا انسان اگر اپنے کانوں سے اور دل سے تعصب کے پردے کو ہٹا دے، واللہ حق واضح ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت اتنی آسان اور اتنی پیاری ہے کہ صرف ایک کام کرنا ہے، ہٹ درمی کے پردے اتار دے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کس طریقے سے آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے. حق کی بنیاد پر زندگی کو قائم رکھنا عام بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کے لیے یہ خاص فضل ہے اور کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ ایک بلشت اللہ تعالیٰ قریب ہو کے دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے راستے ہموار کر دیتا ہے، واللہ خیر کے دروازے کھلیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج وہ لوگ جو بدعت کا شکار ہے، جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے لیے علی مشکل کشا ہے یا غوث حاجت روا ہے، ابھی کان کھول کے دے، کھول دے اپنے کان، پردے نکال دے، اور توحید اور سنت کیا ہوتی ہے اچھی طرح سمجھے، دل سے یہ شرک اور بدعات کے پردے اتار دے، ختم کر دے، اور دیکھے توحید اور سنت کیا کتنی خوبصورت ہے اور کتنی لذت ہے. واللہ یہ راستہ اختیار کر کے تو دیکھیں، جب تک شرک و بدعات پر قائم رہیں گے، اور جو اصل کام ہے کان کا، جو حق کو قبول کرنا ہے، اور دل سے جو دل کا اصل کام ہے سمجھنا ہے، اور دل کو پاک کرنا ہے شرک بدعات خرافات اور تمام جاہلیت کے امور سے، جب تک یہ نہیں ہوگا تو دل میں کبھی سکون نہیں ہوگا. یہ گندگی، یہ شرک بدعات جب تک دل میں ہیں تو کان بھی کام نہیں کرے گا، آپ نہ سن سکیں گے نہ سمجھ سکیں گے اور نہ ہی آپ کبھی حق کو قبول کریں گے. تو حق کو قبول کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. یہ سب کے لیے ہے، خصوصی طور پر نافرمان جو ہے، چاہے کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، بدعت ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ حق سے دور ہیں تو حق کو قبول کرنے کا بہترین طریقہ ہے دل کو صاف اور پاک رکھے ہر اس غلاظت سے جو آپ کو حق سے دور کرتی ہے، کان کو صاف اور پاک رکھے ہر اس غلاظت سے جو آپ کو سننے سے اور حق کو قبول کرنے سے دور کرتی ہے. یہ کامیابی کا راستہ ہے. بات نہیں سمجھ آئی، مزید سمجھاتے ہیں. اللہ نے پھر اس مسئلے کو مزید سمجھانے کے لیے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. وَلَقَدْ يَقِينًا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اور ہمیں کسی تھکان نے نہیں چھوا. مس چورو کے تھک لغوب تھکان کو کہتے ہیں. یہودیوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، 7ویں دن جا کے آرام کیا، اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے، نعوذ باللہ. اللہ کے اسماء صفات کے باب یہودی نے بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات النقص ہیں وہ ثابت کی ہیں. عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بیٹے کی صفت نعوذ باللہ، اور یہاں پر ما مسنا من کہ اللہ تعالیٰ تھک گئے تھے نعوذ باللہ، اور 7ویں دن یوم السبت کہتے آرام کا دن ہے، کیونکہ رب نے آرام کیا تھا جب تھک گئے تھے 7 آسمان زمین کو پیدا کرنے کے بعد، یعنی ہفتے اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 6 دن ہیں، ان دنوں میں تخلیق ہوئی، اور 7ویں دن ہفتے کا دن جو ہے یوم السبت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھا. سبحان اللہ. اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے، اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور کمال قدرت پر شک کرتا ہے، اس کے شک دور کرنے کے لیے، چاہے آخرت پر اس کا ایمان نہ ہو کہ وہ انکار کرتا ہو بعث کا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہ سیدھے ہڈیوں کو جو مٹی بن جائیں گی کیسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ یہودی جو ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا تھک گئے تھے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. ایک تھکن ہوتی ہے، ایک تھکن کا چھونا ہوتا ہے، تھکن تو دور کی بات ہے، تھکن نے چھوا بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کبھی غور کیا ہے؟ لیس کمثلہ، کاف مثل کے لیے، مثل کا لفظ مثل کے لیے، کاف تشبیہ کے لیے نا، محمد کل اسد یا محمد مثل الاسد، محمد شیر کی مثل ہے، کاف سے بھی ہو سکتا ہے، مثل کے لفظ سے بھی ہو سکتا ہے. تو لیس کمثلہ شیء، ان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مثل کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تو دور کی بات ہے اللہ کی کوئی مشابہت ہو، مثلیت ہو، اگر کوئی مثل ہوتا تو مثل کے مثل جیسا بھی نہیں ہے. یہ الفاظ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب بہت دور ہو، ناممکن ہو، تب ایسے لفظ بیان ہوتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے وما مسنا من لغوب، دیکھیں کہ وما مسنا من لغوب، یعنی ایک تھکن ہے، صرف تھکن کی بات نہیں ہے، چھو بھی نہیں سکتی. چھونا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس چیز کا کم سے کم درجہ جو ہوتا ہے عمل کا چھونا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کی نفی کر دی ہے. یہودیوں نے یہ بھی کہا نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کنجوس ہے، یہ بھی نقص العیب کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ. اس لیے ہمارا جو عقیدہ رسول جماعت کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اور صفات الکمال ہے. نقص اور عیب کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے. وللہ الاسماء الحسنہ فادعوه بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے اسماء حسن حسن و جمال جس میں کوئی نقص عیب کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور ہر نام میں صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ہمارا ایمان ہے. ہر وہ نام ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں سے حدیث میں ثابت ہوئی ہے ان تمام پر ہمارا ایمان ہے ان چار شرطوں کے ساتھ, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر تشبیہ مثلیت بیان کرنے کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے, وہ السمیع البصیر, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. توحید اسماء و صفات توحید کا یہ تیسرا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, توحید ربوبیت ہے. اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, توحید الوہیت ہے, توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى و صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں اسماء اور صفات کے معاملے میں, یہ توحید اسماء و صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ان تین چیزوں سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے, کسی کو کافر کوئی شک بھی نہیں ہے, اس لیے اس میں تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, مشکین عرب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابو جہل بولا سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق رازق مالک ہے, اس کے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے. اسماء صفات کے باب میں سب سے زیادہ جھگڑا اہل قبلہ کا, جو کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو قبلہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ان میں آپس میں جو جھگڑا ہوا ہے وہ توحید اسماء صفات میں ہوا ہے. بنیادی طور پر جہمیہ, معتزلہ, کلابیہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, جتنے بھی گروہ آئے ہیں, ان سب نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے مختلف طریقوں سے. کسی نے صرف ناموں کا انکار کیا ہے, کسی نے ناموں کو اقرار کر کے صفات کا انکار کیا ہے, کسی نے سب صفات کا انکار کیا ہے, کسی نے جزوی طور پہ انکار کیا ہے, کسی نے صرف آٹھ صفات, کسی نے سات صفات. اپنے مرضی کو اپنے عقل پر تولتے گئے, عقل کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ بہت بڑی خطرناک غلطیاں کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لازمی ہے. یہ ارکان ایمان کا پہلا رکن الایمان باللہ سبحانہ و تعالی, اس پہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور یہ بنیاد اساس ہے. باقی جتنے بھی ارکان ایمان ہیں, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سب کے اساس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان میں غلطی ہے تو باقی کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کا ایمان آپ کا صحیح ہے تو پھر جا کے باقی جو ارکان ایمان ہیں پھر ان میں دیکھا جائے گا. ارکان اسلام پانچ ہیں, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. اگر جو پہلے رکن اسلام کا اس میں غلطی ہے تو پھر نماز, روزہ, زکوٰۃ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اساس اور بنیاد کو دیکھا جاتا ہے ہمیشہ. اور کلمہ توحید سے ہی تقاضا کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, جس رب کا کلمہ پڑھتے اس رب کے بارے میں جانتے نہیں ہم. اسماء صفات قرآن مجید اللہ نے جو بیان کیے ہیں تقریباً اکثر آیات کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات موجود ہیں, کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جیسے توحید عبادت توحید ہے, توحید ربوبیت توحید, اسی طرح توحید اسماء صفات بھی توحید کا حصہ ہے, اور اس پر ایمان بھی فرض ہے ہر مسلمان پر, اور اس ایمان کا حق ادا بھی کرنا ہے. آج جب پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, اکثر لوگ غلط جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ نہیں ہے, یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. جہم بن صفوان پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, اور کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, نعوذ باللہ. یہ بد عقیدگی ہے. صحیح عقیدہ اللہ نے قرآن مجید میں ہزار آیت سے بھی زیادہ میں, 1000 آیت سے زیادہ میں اللہ نے واضح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علو میں بلندیوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہیں. اور قرآن مجید میں صرف قرآن مجید 7 مختلف آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور پھر لوگ آگے کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے. تو اسماء صفات توحید ہے, جیسے کہ توحید عبادت فرض ہے, توحید ربوبیت فرض ہے, اسی طریقے سے توحید اسماء صفات بھی فرض ہے. پھر جو لوگ نہیں مانتے, مشرکین عرب نے نہیں مانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا دیا ہے, انکار کر دیا ہے, بعث کا انکار کر دیا, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر دیا, جو اس سورت کا اصل موضوع ہے. یہودیوں نے بھی انکار کیا ہے, کہتے ہیں اللہ نے آرام کیا ہے, ہم نہیں مانتے, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے, جیسے نصارہ کا بھی عقیدہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, پھر اللہ تعالیٰ ندامت ہوئی نعوذ باللہ, اس لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا صلیب پہ, اللہ کو ندامت ہوئی کہ مخلوق کو پیدا کیا. ان اللہ نے راجعون الغرض, یہ تمام جو بدعقیدگی موجود تھی جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور ہر درمی کا مظاہرہ کرتے رہے, اب کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے کیا کیا تھا, اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ یہ ہر داعی کے لیے ہے جو دعوت حق پر قائم ہے. اگر مخالفت شدت پکڑ جائے اور دشمن جو ہے, مخالفین جو ہے, وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طرح طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کر دیں, آپ کی دعوت میں رکاوٹیں پیدا شروع کر دیں, مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے, تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. کمال ہے واللہ. فاصبر, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجئے. کس چیز پر؟ علی ما یقولون, جو یہ کہتے ہیں, مخالفت ہے نا, بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, حق کو دھتکار دیتے ہیں, جھٹلا دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. فاصبر علی ما یقولون, بس آپ صبر کرتے رہو ہر اس بات پر جو وہ کہتے ہیں. اور صبر کافی, صبر کے بعد صبر میں کیا کریں ہم؟ وسبح بحمد ربک, اور پاکیزگی بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ, یہ بتانا. وسبح بحمد ربک مسنون ذکر میں سے, سبحان اللہ و بحمدہ یہ مسنون ذکر میں سے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کا وقت ہے, فجر کی نماز, اور غروب ہونے سے پہلے عصر, قبل الغروب عصر, یعنی دن کی ابتدا سے لے کے دن کی انتہا تک. یہ پورے دن کی بات ہوتی ہے نا, دن ابتدا انتہا کب ہوتی ہے؟ کیونکہ غروب تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. قبل طلوع الشمس, فجر کی ابتدا سے پہلے سے لے کے شام کے رات کے سے پہلے تک, یہ دن آپ کا کیسے گزرنا چاہیے؟ فسبح بحمد ربک, کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر. تسبیح کے لفظ میں نماز بھی شامل ہے, فرض نماز اور نفل نماز سنت سب شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو زبان کا ذکر ہے وہ بھی شامل ہے. کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے, خصوصی طور پر تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے صبر کرنا ہے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اچھا, رات کو کیا کرنا ہے؟ ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود, اور رات میں بھی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہو, اور نمازوں کے بعد بھی اذکار پڑھتے رہو. ذکر کی بات ہو رہی ہے نا, دن پورا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, ومن الليل, اب مغرب شروع ہو گئی ہے, ومن الليل فسبحوا وادبار السجود, سجود یعنی نماز, اور ادبار یعنی بعد, اور نماز کے بعد کے اذکار بھی پڑھتے رہو. تب سب شامل, اذکار صبح مساء شامل ہیں, نماز کے بعد کے اذکار شامل ہیں, عمومی اذکار شامل ہیں, اور نماز خود نماز کے اندر کے اذکار بھی شامل ہیں، سب اس میں شامل ہیں، اور خصوصی طور پر سبحان اللہ و بحمدہ یہ ذکر، اور عمومی طور پر تمام اذکار جو مسنون اذکار ہیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ اذکار، یعنی آپ اپنے رب کے ساتھ وقت گزاریں صبر کرتے ہوئے. کیسے وقت گزار رب کے ساتھ؟ نماز میں، نماز میں قبل طلوع الشمس سے قبل غروب، اس میں فجر اور عصر کی نماز کا ذکر ہے، وہ من اللیل مغرب ہے، عشاء ہے، اور باقی کیونکہ قبل طلوع الشمس فجر اور قبل غروب مغرب اور بیچ میں ظہر، یہ پورے دن میں آ گئی ہے. وہ من اللیل مغرب اور عشاء ہے. نماز پوری نماز و نماز کے اندر جو اذکار ہیں، سورہ فاتحہ میں قسم تو صلاح بین بین عبد نصفین سے مسلم کی حدیث میں آپ رب سے گفتگو کرتے ہیں، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، الحمد للہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی اياك نعبد واياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اللہ تعالی ہر نمازی کو، ہر نمازی کو جیسا کہ اللہ کا شان شان ہے سب کا جواب دیتے ہیں. تو تعلق رب سے جوڑے رکھے نماز میں، نماز کے بعد کے اذکار، عمومی طور پر پورے وقت میں ذکر مصروف رہیں. واللہ میرے بھائی مجرب ہے ثابت قدمی کے لیے اور صبر کا حق ادا کرنے کے لیے، اس سے بہترین کوئی حربہ دیکھا نہیں میں نے. جب بھی کوئی مشکلات ہو نا، دنیا تنگ ہو جائے نا، مخالفت کی صرف بات نہیں کہ صرف کوئی دشمن ہو، مخالف ہو دعوت کا آپ کا، وہ الگ ہے، اس میں تو حقیقتاً اس میں پیغام ہے. اس کے اگر دنیا تنگ ہو جائے کسی وجہ سے بھی، بے روزگار ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ادھار کا مسئلہ، کوئی بھی ہو، واللہ میرے بھائی کہاں سے مدد کب کیسی آتی ہے آپ کو گمان تک نہیں ہوگا. آپ نے سوچا کبھی؟ آپ کی لسٹ ہوگی نا، اچھا یہاں سے ہو سکتا ہے، وہاں سے ہو سکتا ہے، واللہ وہاں سے مدد آئے گی جہاں جو آپ کے کبھی لسٹ میں تھا، کبھی دماغ میں، کبھی گمان میں بھی نہیں تھا. کر کے دیکھ لیا، وقت ضائع کرتے سوشل میڈیا میں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں، چیٹنگ میں، ادھر ادھر، چھوڑ دیں یار کیا ملتا ہے. پہلے مشکلات ہیں، زبان پر رب کا ذکر مسلسل ہو، مسنون ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. رب نے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کو فلاح کے ساتھ جوڑ دیا، کامیابی کے ساتھ. صبر آسان ہو جائے گا. بھئی صبر مشکل ہے، بے صبری آسان ہے، جھگڑے میں مزید جھگڑا کرنا کتنا آسان ہے، لیکن جھگڑے میں صبر کرنا، خاموشی اختیار کرنا اللہ کے لیے، یہ مشکل ہے. تو یہاں پر صبر کا طریقہ بتا دیا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں سنتے نا، نہیں مانتے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ دکھ ہوتا تھا کہ اپنے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، مر جائیں گے کفر پہ، شرک پہ، اللہ کا عذاب ہوگا، پکڑ ہوگا، جہنم کہتے حل میں مزید بھرتے نہیں ہے جہنم، یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو کافی تکلیف میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کافی درد ہوتا تھا کہ یہ مر جائیں گے کفر پہ، شرک پہ مر جائیں گے، نہیں باتیں بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز بیان فرمایا ہے، صرف بعث کو ثابت کرنے کے لیے پانچ سے زیادہ مختلف انداز ہے، قسم بھی ہے، خبر بھی ہے، مثل بھی ہے، مثال بھی دی ہے، اور تقریباً صرف سورہ بقرہ میں پانچ حقیقتاً مثالیں ہیں جو انسان نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. مردوں کا زندہ ہونا لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ مردے زندہ رب نے کیے ہیں. صرف سورہ بقرہ میں پانچ قصے موجود، جا کے دیکھ لیں، واجب نوٹ کر لیں چلیں. ان میں سے بقرہ کا ایک قصہ، جس سورت کا نام بقرہ ہے، میں نے سرین میں جب بکر اس گائے کو ذبح کیا اور اس گوشت کے ٹکڑے کو اس میت پہ لگایا جیسے اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو میت اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا مجھے کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس پہ جھگڑا ہوا تھا بنی اسرائیل کا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز کیوں بیان کیے؟ تاکہ ایک تو آپ سے تسلی ہو جائے کہ حق بیان کر دیں مکمل وضاحت کے ساتھ، اور حجت بھی قائم تمام ہو گئی ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں بعث کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج. واستمع اور سنو، یعنی کان لگا کے، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، یعنی سور پھونکنے والا سور پھونکے گا، من مکان قریب، بہت ہی قریب جگہ سے، وقت قریب ہے، اور سب سنیں گے دوسرا سور، اس لیے جگہ بھی قریب ہے، قیامت قریب ہے، دور نہیں ہے، تاکہ لوگ اچھی طرح کے کھول لیں، ارے دیکھیں گے قیامت آئے گی تو دیکھیں گے، نہیں نہیں. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن وہ حق کے ساتھ چیخ سنیں گے، یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا. ذلک یوم الخروج، وہ دن باہر نکلنے کا دن ہوگا، یعنی قبروں سے باہر نکلنے کا دن ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد، ان نحن نحی و نمیت و الینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، و الینا المصیر، اور ہماری طرف ہی واپسی ہے، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. پیدا رب نے کیا ہے، زندگی رب نے دی ہے، موت رب دے گا، حساب بھی رب لے گا، تو واپسی کس کی طرف ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے. یہ حقیقت ہے. پہلی چیزیں تو مشکل عرب بھی مانتے ہیں، رب نے پیدا کیا ہے، زندگی رب نے دی ہے، موت بھی رب ہی دے گا، لیکن پھر زندہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکتا. سبحان اللہ، جو پیدا کر سکتا ہے وہ زندہ نہیں کر سکتا، عجب ہے نا، دیکھیں. سبحان اللہ. اچھا، یوم الخروج میں کیا ہوگا؟ یہ حقیقت تو جان لی ہے، ان نحن نحی و نمیت و الینا المصیر. اسے مزید سمجھانے کے لیے، یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر. یوم، جس دن تشقق، زمین کھل جائے گی، شق اس میں پڑ جائے گا، عنهم سراعا، تشقق عنهم سراعا، جس دن زمین میں شق پڑ جائے گا، کھلنا شروع ہو جائے گی، یعنی قبریں کھلنا شروع ہو جائیں گی، عنهم، ان سے سراعا، وہ جلدی سے تیز بھاگیں گے لوگ قبروں سے نکل کے، کہاں جائیں گے جلدی سے؟ ذلک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے، میدان محشر کی طرف سب بھاگیں گے، تیزی سے بھاگیں گے، جلدی سے بھاگیں گے میدان محشر کی طرف، کس لیے؟ حساب کے لیے. الینا المصیر اور حشر، ہماری طرف واپسی ہے، حشر ہوگا، اور حشر میں پھر حساب ہوگا، دیر نہیں ہوگی. مومن ہے، کافر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب. ذلک حشر علینا یسیر، مشکل نہیں ہے. قبر کو کھولنا، مردوں کو زندہ کرنا اور ان کو باہر نکالنا، تیزی سے دوڑیں گے میدان محشر تک ان کو پہنچا دینا، پھر حساب لینا، یہ مشکل نہیں ہے. دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، یہ جب ہڈیاں مٹی بن جائیں گی ان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے، اس رب کے لیے مشکل ہے جو اتنی بڑا طاقتور ہے اور کوئی چیز عاجز نہیں اسے کر سکتی. تو بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے آگے فرمایا ہے، نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد. نحن اعلم بما يقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، انکار کر رہے ہیں نا، حق کو جھٹلا رہے ہیں، باطل کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں. نحن اعلم بما يقولون، انکار کرتے ہیں بعث کا، جھٹلاتے ہیں قرآن مجید کو، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. کیا کرنا ہے؟ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں قرآن مجید سے. کس کے لیے نصیحت کا کام آئے گی؟ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ، جو میری وعید یعنی وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. جو رب کی وعید اور پکڑ سے نہیں ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف خشیت نہیں ہے، وہ قرآن مجید سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے شروع میں کیا تھا؟ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، اختتام کی چیز پہ ہوا، فذکر بالقرآنی من یخاف وعید، یہ خوبصورت موتیوں کا ہار ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی وہاں پر اختتام ہوا. قرآن مجید کے ذکر خیر سے ہوا، قسم رب نے کھائی ہے کہ عظیم کتاب ہے قرآن مجید ہے، قاف ایک حرف ہے، اس قرآن کو سچ اور حق مانو، تمہاری زبان میں اترا ہے، ایسی کتاب تم نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنانے سے عاجز ہو، ایک صورت بنانے کی تمہیں طاقت توفیق نہیں ہے، نہیں بنا سکتے، چیلنج ہے، اس میں سے ایک غلطی نہیں نکال سکتے ہو، اور آتے ہو رب کا مقابلہ کرنے اور رسالت کا انکار کرنے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے رب سے ڈرو قرآن مجید سے، اسے عظیم قرآن سے، جو نصیحت ہے، جو عبرت ہے، جو رسالت ہے، جو پیغام ہے، جس میں یہ پیغام بھی موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ماننا پڑے گا، کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور ماننے کے لیے تمہیں رب سے ڈرنا پڑے گا اور رب کے عذاب اور پکڑ سے بھی ڈرنا پڑے گا. یہ ایک راستہ ہے حق کو قبول کرنے کا. اور اس طریقے سے سورت کے تفسیر کے اختتام ہوا اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ. اور ہم نے دیکھا ہے یہ عظیم مکی سورت ہے، جس میں شروع سے لے کے آخر تک واللہ ایسے عظیم پیغامات ہیں اور ایسے سخت الفاظ جسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن مجید اگر آپ نے بھی، میں نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہے تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ لمن لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دیکھیں دل سے کیسے گہرا تعلق ہے، اور یہاں پر خوف و وعید، خوف دل سے ہوتا ہے، تو رب سے ڈرنا ہے. اس لیے تقوی کا اکثر ذکر کیوں ہوتا ہے؟ جمعہ خطبے میں اکثر تقوی کی آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ تقوی کے بنیادی جو معنی ہے ڈر سے جڑا ہوا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ ڈر جاتے ہیں تو تقوی کا حق ادا ہوتا ہے، پھر رب کی فرمانداری کا راستہ بھی آسان ہوتا ہے، اور پھر عبادت میں اور مزید آپ خیر میں، بھلائی میں آپ ترقی کر سکتے ہیں. جب رب کا ڈر نہ ہو دل میں، تو پھر آپ ایسے انسان سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے خوف اور ڈر کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سمجھنے والا بنائے، اور کانوں کو سننے والا اور قبول کرنے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کو ہر شر سے اور ہر شرک بدعات خرافات سے اللہ تعالیٰ پاک رکھے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.